سوالات و جوابات۔ واقعہ، تاریخ بتاتی ہے کہ مرگ معاویہ کے بعد یزید نے ایک حکم نامہ والیے مدینہ ولید ابن عتبہ بن ابو سفیان کے نام ارسال کیا۔ اس حکم نامے میں معاویہ کی موت اور یزید کی تخت نشینی کی اطلاع تحریر تھی، اور ساتھ ہی اہل مدینہ سے بیعت لینے کا حکم درج تھا۔ اس حکم نامے کے ساتھ ہی ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر خصوصی طور پر عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کا ذکر کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی یہ تحریر تھا کہ اگر یہ شخصیات بیعت کرنے سے انکار کر دیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ والی مدینہ ولید بن عتبہ کو جیسے ہی یہ دونوں خطوط موصول ہوئے، اس نے مروان کو مشاورت کے لیے بھیجا، اور مشاورت کے بعد اسی رات اپنے کارندے سید الشہداء کی طرف روانہ کر دیے۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ولید کے کارندے نے آپ کو مسجد ہی میں ولید کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے کارندے کو واپس روانہ کر دیا اور گھر تشریف لے گئے۔ ان کے نوجوانوں کو مسلح ہونے کا حکم دیا اور نوجوانوں کے ہمراہ دارالعمارہ پہنچے۔ ان نوجوانوں کو دارالعمارہ کے دروازے پہ مامور کیا اور یہ حکم دیا کہ اگر اندر سے میری آواز بلند ہو تو بے دریغ اندر داخل ہو جانا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے انتہائی احترام سے آپ کا استقبال کیا اور اپنا مدعا کہہ سنایا۔ آپ علیہ السلام نے ولید کے مطالبے کو سننے کے بعد فرمایا، اے ولید، تم میری مخفی و پوشیدہ بیعت پر اکتفا نہ کرو گے اور مجھے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ چھپ کر بیعت کروں، بہتر یہ ہوگا کہ سب کو بلاؤ پھر بیعت کا مطالبہ کرو، وہاں ہم دیکھیں گے کہ کون اس منصب کا زیادہ حقدار ہے۔ ولید نے آپ کی بات سے اتفاق کیا، مگر مروان خاندان اہل بیت اپنی دیرینہ نفرت اور عداوت کو نہ چھپا سکا، چنانچہ انتہائی درست لہجے میں ولید سے مخاطب ہوا، اگر حسین یہاں سے نکل جائیں گے تو پھر تم کبھی بھی ان پر قابو نہ پا سکو گے، یہاں تک کہ قتل و خونریزی کا سامنا کرنا پڑے گا، بہتر یہ ہوگا کہ بیعت ہونے سے پہلے انہیں یہیں روکو، بہتر ہوگا کہ بیعت ہونے تک انہیں یہیں روکے رکھو۔ مروان کی اس نفرت انگیز گفتگو پر امام جلال میں آ گئے اور مروان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فرزند زرقا، نہ تمہارے اور نہ ولید کے بس کی بات ہے کہ مجھے کوئی قتل کر سکے، تم میں سے کس کی جرت ہے کہ مجھے قتل کر سکے؟ اس کے بعد آپ ولید کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ولید، تم بھی صبح تک انتظار کرو اور ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی دیکھو اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ خلافت و بیعت کا حقدار کون ہے۔ سوالات۔ بیان کردہ اس واقعے سے مندرجہ ذیل سوالات ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ سوال نمبر ایک، ولید بن عتبہ کو جو حکم نامہ موصول ہوا تھا اس کے ساتھ ایک کاغذ کا پرسہ منسلک تھا جس پر ایک خصوصی حکم درج تھا، یزید نے اس حکم کو بھی اصل حکم نامے کے متن میں کیوں شامل نہ کر دیا اور اس کے لیے ایک الگ کاغذ کا پرزہ کیوں استعمال کیا؟ سوال نمبر دو، ولید اور مروان دونوں خاندان بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور دونوں ہی حکومت بنی امیہ کے بااثر اور معتبر شخصیتوں میں شمار کیے جاتے تھے، مگر سید الشہداء کے سامنے دونوں کے رویوں اور لہجوں میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے، اس اختلاف کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سوال نمبر تین، امام علیہ السلام نے دربار ولید میں واضح طور پر یزید کی بیعت سے انکار کیوں نہ کیا؟ آپ کے غیر واضح انداز کی وجہ کیا ہے؟ سوال نمبر چار، ولید نے مروان کے مشورے اور یزید کے حکم کے برخلاف امام علیہ السلام کو دربار سے چلے جانے دیا اور ان کے قتل سے گریز کیا، ولید نے ایسا کیوں کیا؟ سوال نمبر ایک کا جواب، اس چھوٹے سے پرزے پر اس حکم کو تحریر کرنے کی دو وجوہات تھیں۔ نمبر ایک، یزید ابن معاویہ بھی نتائج سے بے خبر نہ تھا جو قتل حسین علیہ السلام کے نتیجے میں رونما ہوتے، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ ثمر بخشش نہ ہوگا اور امام حسین علیہ السلام کسی بھی قیمت پر اس مطالبے کو منظور نہ کریں گے۔ نمبر دو، دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کو آزاد چھوڑ دینا بھی حکومت یزید کے مفاد میں نہ تھا، بلکہ عین ممکن تھا کہ یزید کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا، لہذا ایک کاغذ کے پرزے کے ذریعے اس نے ولید کو یہ حکم دیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دے اور خود اس پرزے پر اپنے دستخط بھی نہ کیے تاکہ قتل حسین علیہ السلام کے تمام تر نتائج ولید کو بھگتنے پڑے، اور وہ خود یہ کہہ کر دپ ہو جائے کہ یہ پرزہ تو اس نے لکھا ہی نہ تھا۔ سوال نمبر دو کا جواب، در حقیقت ولید بن عتبہ اور مروان بن حکم دونوں ہی اس بات کے خواہاں تھے کہ امام علیہ السلام سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کریں اور کسی نہ کسی صورت امام علیہ السلام کو بیعت یزید پر آمادہ کر لیں، لیکن سید الشہداء سے گفتگو کے دوران دونوں کے لہجوں میں واضح فرق چند وجوہات کی بنا پر تھا۔ ولید بن عتبہ خاندان بنو امیہ میں نرم مزاج، سنجیدہ اور عقل و شعور کا مالک سمجھا جاتا تھا، وہ امام حسین علیہ السلام سے سختی کرنے کے حق میں نہ تھا اور اسے حکومت بنو امیہ کے مفاد میں خیال نہ کرتا تھا۔ مندرجہ ذیل چند شواہد ولید کی اس فکر پر واضح روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر ایک، امام حسین علیہ السلام کے دربار سے واپس چلے جانے کے بعد مروان نے ولید کو لعنت، ملامت اور نفرین کی، جس کے جواب میں ولید نے کہا، افسوس اے مروان تجھ پر، تو نے مجھے وہ مشورہ دیا جس سے میرے دین اور دنیا دونوں جاتے، جو شخص خون حسین علیہ السلام میں ملوث ہو روز قیامت اس کا میزان عمل بے حد خفیف ہوگا۔ نمبر دو، قتل حسین علیہ السلام سے ولید کے گریز کا ایک شاہد اس کا وہ خط ہے جو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو تحریر کیا اور جس میں عبید اللہ بن زیاد کو قتل حسین علیہ السلام میں ملوث ہونے سے ڈرایا۔ نمبر تین، امام علیہ السلام کے دربار سے چلے جانے کے بعد ولید اپنے کارندوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے حالات کی فکر میں رہتا اور وقتاً فوقتاً معلوم کرواتا کہ امام مدینے ہی میں تشریف رکھتے ہیں یا چلے گئے۔ اس طرح وہ اس فکر میں تھا کہ امام کسی طرح مدینے سے تشریف لے جائیں تاکہ وہ قتل حسین علیہ السلام میں ملوث ہونے سے بچ جائے اور یہ بلا اس کے سر سے ٹلے۔ ولید بن عتبہ کی خواہش تھی کہ امام علیہ السلام کو نرمی اور لجاجت سے بیعت یزید پر آمادہ کیا جائے، چاہے اس میں کچھ وقت ہی کیوں نہ لگ جائے، اور اگر پھر بھی امام علیہ السلام بیعت پہ آمادہ نہ ہوں تو ان سے عدم مزاحمت اور حکومت کے خلاف تحریک نہ چلانے کا وعدہ ہی لے لیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ یزید کی جانب سے موصول ہونے حکم نامے کے ملتے ہی مروان کو، جس سے خود اس کے تعلقات اچھے نہ تھے، مشورے کے لیے طلب کیا۔ مروان کو مشورے کے لیے بلانا دلیل ہے کہ ولید ایک طرف امام علیہ السلام سے بیعت کا خواستگار تھا اور دوسری طرف اس مسئلے کے پرامن حل کا بھی خواہاں تھا۔ مروان بن حکم کے درست لہجے کی بھی چند وجوہات ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان وجوہات کا ذکر کریں، ضروری ہوگا کہ مروان کا مختصر تعارف کروا دیا جائے۔ مروان حکم بن عاص کا بیٹا تھا۔ حکم مکے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی تھا۔ یہی شخص تھا جو مکے میں پیغمبر کو انتہائی اذیتیں دیتا اور آپ کا تمسخر اڑاتا۔ فتح مکہ کے بعد جب یہ شخص اپنے بیٹے مروان کے ہمراہ مدینے وارد ہوا تو پیغمبر اکرم نے اس کو طائف چلے جانے کا حکم دیا اور اس کے حق میں نفرین فرمائی۔ مروان نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی تھی، مگر کچھ عرصے بعد بیعت توڑ کر بصرہ بھاگ گیا اور جناب امیر علیہ السلام کے خلاف ایک شورش برپا کی۔ جناب امیر علیہ السلام نے خصوصی طور پر اس بدذات کے قصائل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جمل کے موقع پر جب مروان بن حکم گرفتار کیا گیا تو اس نے حسن اور حسین علیہ السلام سے خواہش کی کہ وہ امیر المومنین سے سفارش کریں۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے امیر المومنین سے سلسلے میں بات چیت کی اور امیر المومنین نے اسے رہا کر دیا۔ پھر دونوں شہزادوں نے کہا کہ یا امیر المومنین یا آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہے، تو حضرت علی علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا، کیا اس نے عثمان کے قتل ہو جانے کے بعد میری بیعت نہیں کی تھی؟ اب مجھے اس کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے، یہ یہودی قسم کا ہاتھ ہے، اگر ہاتھ سے بیعت کر لے گا تو ذلیل طریقے سے توڑ بھی دے گا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی اتنی دیر کے کتا اپنی ناک چاٹنے سے فارغ ہو حکومت کرے گا، اور اس کے چار بیٹے بھی حکمران ہوں گے، اور امت اس کے اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں سختیوں کے دن دیکھے گی۔ نہج البلاغہ۔ مروان کی امام حسین علیہ السلام سے درشتی سے پیش آنے کے مندرجہ ذیل وجوہات تھیں۔ نمبر ایک، یہ شخص ولید بن عتبہ سے ایک دیرینہ عداوت و بغض رکھتا تھا، دوسری طرف یہ بھی جانتا تھا کہ ولید ایک کاہل، سست اور عافیت پسند انسان ہے، وہ مطالبہ بیعت میں حت الامکان سختی سے گریز کرے گا، اور امام حسین علیہ السلام کے انکار بیعت کی صورت میں ان کو شہید کرنے سے حت الامکان تساہل برتے گا۔ چنانچہ وہ یزید پر واضح کرنا چاہتا تھا کہ اس کا گورنر ایک نااہل شخص ہے، جس کی کاہلی، سستی اور بزدلی کی بنا پر امام حسین علیہ السلام اس کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ نمبر دو، مروان نہ صرف ولید بلکہ معاویہ اور یزید سے بھی عداوت و نفرت رکھتا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بنی امیہ کی سب سے بزرگ اور مقتدر شخصیت گردانتا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ استدلال کرتا تھا کہ خلافت و ولایت کا اصل حقدار وہ ہے نہ کہ یزید۔ اس کی نظر میں معاویہ نے یزید کی جانشینی کا اعلان کر کے اس کی حق تلفی کی ہے، چنانچہ وہ چاہتا تھا کہ یزید قتل حسین میں جلد بازی کرے، تاکہ اس حماقت کے نتائج بھی اس کو بھگتنا پڑے، جس کے نتیجے میں مروان اس سے معزول کر کے خود ولایت و اقتدار پر قابض ہو جائے۔ مروان حسین ابن علی اور اجداد حسین ابن علی سے بھی دیرینہ دشمنی اور عداوت رکھتا تھا، کیونکہ پیغمبر اکرم نے اسے اور اس کے باپ کو مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا، اور کئی مقام پر ان دونوں پر لعنت و ملامت بھی فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شخص تدفین امام حسن پر مزاحم ہوا، اور روضہ رسول پر امام حسن علیہ السلام کے جسد مطہر کو دفن نہ ہونے دیا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جائے، تاکہ اس کے بغض و عداوت سے بھرے جذبات کو تسکین میسر ہو۔ ان وجوہات کی بنا پر ولید اور مروان کے لب و لہجے میں فرق پایا جاتا ہے۔ سوال نمبر تین کا جواب۔ امام علیہ السلام کے اس غیر واضح جواب کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، بیعت امت کا مسئلہ ہے، نہ صرف امام حسین علیہ السلام کی ذات کا، چنانچہ عقلی طور پر یہ مطالبہ بھی امت کے سامنے ہونا چاہیے، جہاں آزادانہ فضا میں افراد امت کسی فیصلے تک پہنچ سکیں۔ سید و شہداء جانتے تھے کہ اگر یہ مطالبہ عوام کے سامنے پیش کیا گیا تو افراد کی اکثریت اس کو مسترد کر دے گی۔ نمبر دو، امام حسین علیہ السلام نے ابتدائی سے سختی سے پیش آنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ ایسا بیان دیا جس سے ولید شک و الجھن میں مبتلا ہو گیا، اور امام حسین علیہ السلام کے اصلی و قطعی فیصلے سے ناآشنا ہی رہا۔ اس طرح ایک تو دشمن امام علیہ السلام پر کوئی فوری وار نہ کر سکا، اور آپ کو بھی کچھ مہلت مل گئی۔ سوال نمبر چار کا جواب۔ ولید کے اس فعل کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، جیسا کہ پیشتر بیان کیا گیا کہ ولید کسی بھی صورت میں قتل حسین میں ملوث ہونا نہ چاہتا تھا۔ نمبر دو، دوسری جانب ولید بخوبی آگاہ تھا کہ دارالعمارہ کے دروازے پر بنی ہاشم کے جیال نوجوان، سپہ سالاران مدینہ، عاشقان شہادت اپنی تلواریں نیام سے باہر نکالنے کے منتظر ہیں کہ اپنے آقا و مولا کے حکم پر قصر امارہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ چنانچہ اگر ولید کسی بھی قسم کی غلطی کا ارتکاب کرتا تو خود بھی اپنے ہی خون میں نہا جاتا۔ سوال نمبر پانچ۔ امام حسین علیہ السلام جو فرزند امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فاتح بدر و حنین ہیں، عاشق شہادت ہیں، راتوں رات خفیہ طور پر مدینہ چھوڑ کر مکہ روانہ ہو گئے، کیا امام کا یہ فعل مردان حق کے شیوے کے خلاف نہیں؟ کیا اس سے فرار سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا؟ جواب، اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کو مسترد کر دینے کے بعد مدینہ میں قیام فرماتے ہیں تو یہ آپ کی جان کے لیے قطرے کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ اس بات کا قوی امکان تھا کہ ولید کو معطل کر دیا جاتا اور کسی دوسرے شخص کے ذریعے امام علیہ السلام پر فوج کشی کی جاتی۔ اس وقت سید الشہداء کے پاس کوئی طاقت نہ تھی جس کے بلبوتے پر آپ علیہ السلام حکومتی سپاہیوں سے لڑ سکتے، اور اس طرح آپ علیہ السلام کا پیغام مدینے سے نہ نکل پاتا۔ آپ علیہ السلام کو شہید کر کے آپ کے خون کو ضائع کر دیا جاتا، چنانچہ ضروری ہو گیا تھا کہ حکومت کی نظروں سے بچتے بچاتے حت الامکان اجلت میں مدینے سے کوچ کیا جائے۔ سوال نمبر 6، امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلنے کے بعد مکے کو اپنی منزل کیوں قرار دیا؟ جواب، مدینے سے نکلنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں آپ دشمن کے قطرے سے محفوظ رہ سکیں، تاکہ اپنے پیام کو لوگوں تک پہنچانے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ اس وقت اس نقطۂ نگاہ سے مکے سے بہتر کوئی اور مقام نہ تھا، شرعی لحاظ سے بھی مکہ مکرمہ جائے امن تھا، اور سیاسی اعتبار سے یوں موزوں تھا کہ ایام حج میں پوری ملت مسلمہ کے افراد کو یہاں جمع ہونا تھا، اور اس عظیم اجتماع مسلمین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پیغام کو زیادہ بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ سوال نمبر 7، امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ کو جائے امن قرار دے دیا تھا تو پھر بعد ازاں اسے کیوں چھوڑ دیا؟ اور اگر چھوڑنا ضروری ہی تھا تو اعمال حج کے اختتام پر ایسا کرتے؟ کیا آپ علیہ السلام کے وہاں رہنے کی صورت حاجی مسائل شرعی کے سلسلے میں آپ سے مستفید نہ ہوتے؟ آپ علیہ السلام کے اس طرح سے مکہ کو چھوڑ جانے سے ان حاجیوں پر برے اثرات نہ پڑے ہوں گے؟ جواب، جیسے جیسے ایام میں حج قریب آتے گئے حالات مزید گھمبیر شکل اختیار کر گئے۔ ان حالات میں امام حسین علیہ السلام کے پاس چند ہی راستے تھے۔ نمبر 1، آپ مکے ہی میں قیام فرماتے، اور مکے میں قیام کے دوران مندرجہ ذیل دو راہوں میں سے ایک کا انتخاب کرتے۔ نمبر 1، مکے کو مرکز قرار دیتے ہوئے یہیں سے یزید کے خلاف جنگ کا آغاز کرتے، مگر ایسا کرنے کی صورت میں مکہ میں آپ علیہ السلام کے پاس انصار و عوان کی کمی و قلت مانے تھی، اہل مکہ اور اسی طرح مدینے میں بھی سیاسی شعور کا فقدان تھا، اور یہ افراد ایک اجتماعی بے حسی کا شکار تھے۔ خاندان اہل بیت علیہ السلام سے محبت و الفت رکھنے والوں اور برے وقت میں ان کی مدد کرنے والوں کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امام سجاد نے فرمایا، مکہ اور مدینے میں 20 افراد بھی ایسے نہیں ہیں جو ہم سے محبت رکھتے ہوں۔ نمبر 2، مکے میں اپنے قیام کی مدت کو مزید طول دیتے اور آنے والے وقت کا انتظار کرتے۔ حالات یہ بتاتے ہیں کہ بنی امیہ نے اپنے جاسوسوں اور قاتلوں کا ایک گروہ مکے روانہ کیا تھا جو عرفات و منا کے درمیان ٹیلوں میں چھپ جاتا اور موقع ملتے ہی امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیتا۔ اس طرح ایک طرف تو بنی امیہ اپنے سب سے بڑے دشمن سے چھٹکارا پا جاتے، اور دوسری طرف اپنے مخالفین کو قتل حسین کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان کی سرکوبی کرتے اور خود کون حسین علیہ السلام کے دعوے دار بن جاتے۔ چنانچہ مکے میں مزید قیام فرمانے کی صورت میں یہ خطرہ درپیش تھا کہ سازشوں کے ذریعے آپ علیہ السلام کے خون کو ضائع کر دیا جاتا۔ اسی جانب آپ علیہ السلام نے توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، اگر میں مکہ سے نہ نکلا تو میرا خون ضائع ہو جائے گا۔ دوسری صورت، امام کے پاس ایک صورت یہ تھی کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ کسی اور مقام کی طرف چلے جائیں، مگر اس صورت حال میں بھی عوان و انصار کی حمایت شرط تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حجاز یا کسی اور سرزمین میں کوئی بھی ایسا مقام نہ تھا جہاں کے لوگ امام کی نصرت و حمایت کے لیے آمادہ ہوں، بجز کوفہ کے۔ نہ ہی کسی اور جگہ کے افراد نے خطوط یا کسی اور ذریعے سے امام علیہ السلام کو اپنی نصرت و مدد کا وعدہ دیا تھا، اور نہ آپ علیہ السلام کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی تھی۔ تیسری صورت، امام حسین علیہ السلام کے پاس آخری صورت بجز انتخاب کوفہ کے اور کوئی نہ تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے کوفے کی جانب عازم سفر ہونے کا جو ارادہ فرمایا اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، اہل کوفہ نے 12,000 کی تعداد میں خطوط آپ کو روانہ کیے، جن میں آپ علیہ السلام کی نصرت و حمایت کے ساتھ آپ سے یہ شدید اصرار کیا گیا تھا کہ آپ فوری طور پر کوفہ تشریف لے آئیں، چنانچہ اگر کوفہ کے بارے میں کوئی احتمال پایا بھی جاتا تھا تو ان 12,000 خطوط کی موجودگی میں کوئی اہمیت کا حامل نہ تھا، کیونکہ اگر امام علیہ السلام اس احتمال پر عمل کر کے کوفہ تشریف نہ لے جاتے تو اہل کوفہ روز محشر یہ کہنے کا حق رکھتے تھے کہ ہم نے تو امام حسین علیہ السلام کو بلایا تھا مگر آپ تشریف نہ لائے۔ یہ درست ہے کہ اہل کوفہ بے وفائی اور بے ثباتی میں مشہور تھے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ائمہ اکرام علیہ السلام کا سب سے زیادہ ساتھ بھی اہل کوفہ ہی نے دیا۔ دوسری جانب جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے بھی کوفہ والوں کے دعووں کی توثیق فرما دی تھی، چنانچہ سید الشہداء نے نہ صرف اہل کوفہ کی فرمائشوں کی طرف نظر کی بلکہ اپنے با اعتماد بھائی کے خط کے آنے کے بعد یہ احتمال بالکل ختم ہو چکا تھا کہ آپ علیہ السلام اب بھی کوفے والوں کی روایتی بے وفائی کو بنیاد بنا کر وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ تاریخ نے بھی بعد میں ثابت کیا کہ میدان کربلا میں مجاہدین امام حسین علیہ السلام میں سب سے زیادہ نمائندگی اہل کوفہ ہی کے جانصاران کی تھی۔ تیسری وجہ، امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ کوفے والوں کے ان دعووں کو عملی طور پر ثابت کر دکھائیں اور انہیں یہ یقین دلا دیں کہ صلح امام حسن علیہ السلام کی اصل ذمہ داری خود اہل کوفہ پر ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے اتمام میں حجت کے لیے کوفے کا سفر اختیار فرمایا۔ جہاں تک ایام حج میں امام علیہ السلام کا مکے چھوڑ دینے کا تعلق ہے تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، جیسا کہ اسی سوال کے جواب میں بیان کیا گیا کہ ایام حج میں اس بات کا خدشہ بڑھ گیا تھا کہ آپ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا اور اس قتل کو ایک حادثے کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، چنانچہ یہ ایک سبب تھا جس کی بنا پر آپ علیہ السلام نے ایام حج میں مکے سے رخت سفر باندھا۔ نمبر دو، امام علیہ السلام پر یہ حج واجب نہ تھا، اس لیے حج کو چھوڑ دینا بھی آپ علیہ السلام کے لیے مانے نہ تھا۔ دوسری طرف جب عالم اسلام سے آئے ہوئے فرزندان توحید مکہ مکرمہ میں جمع تھے، مکے سے آپ کے خروج نے ان کے اذہان کو جھنجھوڑ ڈالا اور لوگ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقصد کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کے اس فعل نے بنی امیہ کے تمام تر ظاہری احترام و تقدس کو لوگوں کی نظروں میں مشتبہ کر دیا اور ان کی ایک اور سازش کو ناکام بنا دیا۔ سوال نمبر 8، جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے کوفہ پہنچ کر حالات کا جائزہ لینے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو ایک خط تحریر کیا جس کے نتیجے میں آپ کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ کیا جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے، جنہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنا با اعتماد و با اعتبار جانا، نعوذ باللہ، سستی و نا اہلی کا ثبوت نہ دیا؟ جناب مسلم بن عقیل کو چاہیے تھا کہ کوفہ پہنچتے ہی دارالعمارہ کو خالی کرواتے اور سرحدوں پر محافظین متعین کر دیتے۔ کیا یہ آپ کی کوتاہی تصور نہیں کی جا سکتی کہ عبید اللہ بن زیاد کوفہ وارد ہوا اور انقلاب کا رخ موڑ دیا؟ ابن زیاد کے کوفہ ورود کے بعد بھی جناب مسلم علیہ السلام کو جناب ہانی کے گھر میں ابن زیاد کو قتل کرنے کا بہترین موقع بھی ملا، مگر آپ نے اس سے بھی گریز کیا اور نتیجتاً تنہا اپنی شہادت نہیں بلکہ اپنے آقا و مولا کی شہادت کے اسباب بہم پہنچائے۔ جواب، سوال نمبر 8 کا جواب، جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے کوفہ پہنچ کر جو افعال انجام دیے وہ امام حسین علیہ السلام کی ہدایات کے عین مطابق تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو کوفہ اسی لیے بھیجا تھا تاکہ آپ اہل کوفہ کے حالات کا قریب سے مطالعہ فرماتے اور پھر ان حالات سے امام علیہ السلام کو مطلع فرماتے، چنانچہ آپ نے وہی وظیفہ انجام دیا جس کے لیے آپ کو مامور کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کوفہ ورود کے فوراً بعد ہی اہل کوفہ کے حالات کا بغور جائزہ لینا شروع کیا، ساتھ ساتھ لوگوں کو منظم کیا اور ان کو امام حسین علیہ السلام کی نصرت و حمایت پر آمادہ و تیار کیا۔ مستقبل قریب میں چلائی جانے والی تحریک کی تیاریاں شروع کر دیں، جس میں اسلحے کی جمع آوری اور مالیات کے نظام کو منظم کرنا شامل ہے۔ آپ نے جناب مسلم بن اوسجا کو مسئول مالیات مقرر فرمایا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کسی قسم کی جنگ و جدل کا آغاز کرنے کا حکم نہ دیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے جنگ و جدل سے حت الامکان تعرض کیا۔ دوسری جانب نعمان بن بشیر والی کوفہ بھی آپ علیہ السلام کے امور میں معترض و مانع نہ تھا، لہذا اگر جناب مسلم اسے اسیر کر لیتے تو یہ غیر مناسب اور غیر اخلاقی فعل گردانا جاتا۔ اسی طرح جب آپ علیہ السلام کو ابن زیاد کے قتل کا مشورہ دیا گیا تو آپ نے اس سے تعرض کیا، کیونکہ دشمن کو بے قبری کی حالت میں مار دینا مردان حق کا شیوا نہیں ہوا کرتا۔ جہاں تک اس اعتراض کا تعلق ہے کہ جناب مسلم نے سرحدوں پر محافظین کیوں متعین نہ فرمائے، اس کے جواب میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اولاً تو یہ اہل کوفہ کی ذمہ داری تھی جنہوں نے خطوط میں تمام تر حفاظتی انتظامات کرنے کا وعدہ کیا، اور دوئم یہ کہنا غلط ہے کہ سرحدوں پر کسی قسم کی روک تھام نہ تھی۔ خود ابن زیاد کا بھیس بدل کر اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام ظاہر کر کے حجاز کی جانب سے کوفہ میں داخل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ سرحدوں پر کڑی نگرانی کی جا رہی تھی۔ اس کڑی نگرانی کے بعد بھی ابن زیاد کا کوفے میں داخل ہو جانا اس لیے بھی باعث حیرت نہیں ہے کہ کئی اصحاب حسین علیہ السلام بھی ابن زیاد کے سخت حفاظتی اقدامات کے باوجود کوفے سے نکلنے اور امام حسین علیہ السلام سے جا ملنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔